أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن وقال الله تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. چونکہ ابھی قرآن پاک ایک بچے کا ختم ہونے والا ہے، اس مناسبت سے قرآن پاک سے متعلق ہی چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس ذکر یعنی قرآن پاک کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. اب سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، اور وہ ہمیشہ محفوظ رہنے کے واسطے بھی نہیں تھیں، اس لیے ان میں کوئی کتاب آج اپنی صحیح حالت پر محفوظ نہیں. قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس لیے قرآن پاک جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح ایک ایک حرف اسی طرح الحمدللہ محفوظ ہے. قرآن پاک جس طرح لوہے محفوظ میں محفوظ ہے اسی طرح قرآن پاک من وعن ایک نقطے کی کمی بیشی کے بغیر دنیا میں اور انسانوں کے سینوں میں محفوظ ہے. یہ عجیب و غریب انتظام قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں کے اندر قرآن پاک کو محفوظ کر لیتے ہیں. اگر یہ قرآن پاک کاغذ میں ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کو جلایا جا سکتا تھا، ختم کیا جا سکتا تھا، کسی اور جگہ محفوظ کیا جاتا تو اس کا بھی حال یہی تھا. لیکن اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا کہ انسانوں کے سینوں میں اور دلوں میں اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو اس کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان بندوں پر زبردست احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں پر اپنے خصوصی اعتماد کا اظہار فرمایا اور اپنے مقربین خاص میں ان کو شامل فرمایا. اس لیے کہ جو بہت اہم قیمتی خزانہ ہوتا ہے اس کی حفاظت ہر کسی کے حوالے نہیں کی جاتی، بلکہ جو مخصوص لوگ ہوتے ہیں اپنے انتہائی معتمد انہی پر اعتماد کیا جاتا ہے اور اس قیمتی خزانے کی حفاظت انہی کے سپرد کی جاتی ہے. تو جن بچوں کو جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت میں لگایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب اور انتہائی معتمد اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خصوصی حضرات ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی حفظ کرنے والے جو قرآن پاک میں مہارت رکھتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہوں گے، کرامن کاتبین یا نامہ اعمال کے لکھنے والے یا اور خصوصی فرشتے وحی کو لانے والے آسمان سے، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کہ وہ بھی ایک درجے میں قرآن پاک کی خدمت کرنے والے اور حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ بچے بھی قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کا حشر قیامت میں انہی فرشتوں کے ساتھ ہوگا. کتنا اعزاز ان بچوں کا ہوگا اور ان حفظ کرنے والوں کا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت جو انسانوں کے ذمے لگائی اور یہ حفاظت کرنے میں لگ گئے، دراصل حفاظت کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کو حفاظت کرنی ہے، لیکن جو قرآن پاک کی حفاظت میں جس طرح بھی لگ جاتا ہے تو وہ خود اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک کی حفاظت من جانب اللہ کی جائے گی، تو جو انسان یا جو چیز قرآن پاک سے جس درجے میں وابستہ ہو جائے گی وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی. اب اس کی حفاظت بھی من جانب اللہ کی جائے گی. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے آپ کے پاس کروڑوں روپے کے ڈالر ہوں یا ان کا کوئی چیک ہو، اور آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اپنی مخصوص بیگ میں رکھتے ہیں، پھر اس کو اٹیچی میں رکھتے ہیں تو اب اٹیچی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اپنی الماری میں رکھتے ہیں تو اس کو بھی تالے میں رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں بھائی کوئی ایرا غیرا آدمی نہیں آنا چاہیے یہاں، اور پھر اس پورے مکان کی بھی حفاظت کرتے ہیں چونکہ اس میں آپ کا ایک قیمتی خزانہ موجود ہے. تو یہ حفاظت جو ہو رہی ہے ان در و دیوار کی نہیں ہے، اور اسی طرح وہ اٹیچی لکڑی وغیرہ کی حفاظت نہیں ہے، اصل حفاظت تو اس خزانے کی ہے، لیکن جو چیزیں اس سے متعلق ہو گئیں اور وابستہ ہو گئیں اب ان سب کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور ان سب کی حفاظت کی جائے گی اس خزانے کی وجہ سے. بس اسی طرح جو قرآن پاک سے وابستہ ہو جائے گا اس کی حفاظت بھی من جانب اللہ کی جائے گی. جس سینے میں قرآن پاک آ گیا اب اس سینے کی بھی حفاظت ہوگی، اس بدن کی بھی حفاظت ہوگی، اور یہ بدن جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کی بھی حفاظت ہوگی. مثلا یہ بدن انسان کا رہتا ہے زمین آسمان کے درمیان میں، یہ پورا ایک ہی گویا ایک جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بڑی سی ایک ہی جگہ بنائی ہے کہ زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا، ایک یہ بڑا سا حال انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور چاند سورج روشنی کے لیے بنائے ہیں. لوگ اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے رہائش کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، ورنہ تو اللہ کی طرف سے یہ ایک بڑا حال ہے. تو یہ انسان قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھنے والا جس جگہ میں یعنی زمین آسمان کے درمیان میں موجود ہے، تو اس زمین کی بھی حفاظت ہوگی، اس آسمان کی بھی حفاظت ہوگی، چاند سورج کی بھی حفاظت ہوگی، دریا اور سمندروں کی بھی حفاظت ہوگی، چونکہ یہ سب چیزیں کسی درجے میں قرآن پاک سے وابستہ ہو گئیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جائے گا، اللہ اللہ کہنے والے باقی رہیں گے. چونکہ لفظ اللہ یہ خود قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، اور قرآن پاک کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور جو چیزیں قرآن پاک سے وابستہ ہو گئی ان کی بھی حفاظت. تو یہ لفظ اللہ جب تک زمین میں موجود ہے اور اس کے کہنے والے موجود ہیں، قرآن پاک کا ایک لفظ دنیا میں موجود ہے، اس کی وجہ سے زمین اور آسمان، چاند اور سورج، دریا، سمندر سب کی حفاظت کی جائے گی. قیامت نہیں آ سکتی جب تک ایک لفظ بھی، لفظ اللہ بھی دنیا میں کہا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک کی کیا قیمت ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے ان کا کیا مقام ہے. لوگ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں کو اسی طرح معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے یہ تو زمین آسمان اور پوری کائنات کی حفاظت کا انتظام کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے پوری دنیا کی گویا حفاظت ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھنے والوں پر خرچ کر رہے ہیں، ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دے رہا ہے اور دوسروں کو بھی نوازتا ہے. ان کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں آتی ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں دوسروں کو بھی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں دو بھائی تھے، ایک بھائی قرآن پاک پڑھتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ایک بھائی تجارت کرتا تھا. تجارت کرنے والا بھائی اس قرآن پاک پڑھنے والے پر خرچ کرتا تھا. اسے یہ خیال ہوا، جیسے آج کل بھی بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم ان پر بڑا احسان کر رہے ہیں، مدرسوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں اور ہم ان کی تنخواہیں دے رہے ہیں. اس کو بھی یہ خیال ہوا کہ میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں اور یہ کچھ کرتا نہیں، میں اس پر احسان کرتا ہوں. اس کا جا کر ذکر اس نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کر دیا کہ حضرت یہ میرا بھائی تو کچھ کرتا کراتا نہیں، قرآن پاک آپ کے پاس پڑھتا رہتا ہے اور میں ہی اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، سارا خرچہ برداشت کرتا ہوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اور عجیب جواب ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا لعلک بہ ترزق، شاید اسی کی وجہ سے تجھ کو بھی روزی ملتی ہے. تو نے کہاں سمجھ لیا کہ میں اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، تجھے کیا معلوم کہ اس کی وجہ سے اللہ تجھ کو بھی روزی دیتا ہے. لعلک بہ ترزق، اسی کو حدیث شریف میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پست کر دیتے ہیں اور ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک پر عمل کرتے ہیں اور جو اپنی زندگی قرآن پاک کے مطابق بناتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہر قسم کی بلندی کے فیصلے ہوتے ہیں، رفعتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور جو قرآن پاک سے اعراض کرتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی نہیں بناتے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل اور خوار کر دیتا ہے. اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور بعد کے حضرات، وہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کمزور تھے، نہتے تھے، قلیل تھے، تعداد بھی ان کی کم تھی، اسباب بھی ان کے پاس کم تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن پاک کو اپنا امام بنایا، یعنی قرآن پاک پر عمل کیا ہر چیز میں، اور جو قرآن پاک کے خلاف تھی ان سب کو چھوڑ دیا، قرآن پاک کے مطابق انہوں نے اپنا عمل بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سربلندی عطا فرمائی کہ اس کی مثال نہ پہلے ملتی ہے نہ بعد میں ملے گی. اللہ نے ان کو وہ سربلندی عطا فرمائی، بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے آ کر جھک گئے، بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے وہ آ کر جھک گئیں، اور بڑے بڑے بادشاہ سرنگو ہو گئے، اور ان کو اللہ نے وہ فتوحات عطا فرمائی. اور انسانوں سے بڑھ کر اور حکومتوں سے بڑھ کر حیوانوں تک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بٹھا دی. وہی انسان تھے کہ حیوان بھی ان کی اطاعت کر رہے تھے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ بھول گئے، سامنے سے شیر آیا، ہم اگر شیر کو دیکھ لیں تو ہمارا کیا حال ہوگا. انہوں نے شیر کو آواز دی کہ ادھر آؤ. شیر سامنے آیا اور گردن جھکا کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں، مجھ کو راستہ بتا. شیر گردن جھکا کر آگے آگے چل دیا، اور یہ پیچھے پیچھے چلتے چلتے جب آگے قافلہ نظر آ گیا، لشکر نظر آ گیا، تو اس نے گردن سے اشارہ کیا، انہوں نے اس کو دیکھ لیا لشکر کو، تب وہ واپس ہوا. شیر اور بھیڑیے بھی ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے تھے جب وہ قرآن پاک کے مطابق عمل کرتے تھے. اسلامی لشکر ملکوں کو اور شہروں کو فتح کرتا ہوا افریقہ میں پہنچا، افریقہ کے ملکوں کو اور شہروں کو فتح کیا، اور وہاں انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ یہاں جو فلاں جنگل ہے وہاں ہم اپنی اسلامی چھاونی بنائیں گے. اور وہاں بڑے موذی جانور تھے، آج بھی یہاں بڑے بڑے موذی جانور رہتے ہیں. لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ایسے موذی جانور جہاں رہتے ہیں اس کو اسلامی چھاونی بنائیں گے. لوگ تماشا دیکھنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، وہ حضرات گئے چند حضرات، اور اوپر ٹیلے پر کھڑے ہو کر وہاں جنگل میں انہوں نے اعلان کیا کہ جنگل کے رہنے والے جانوروں، ہم غلامان محمد ہیں، اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہاں قیام کریں گے، اسلامی چھاونی بنائیں گے. ہم تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم یہ جنگل خالی کر دو اور جگہ چھوڑ دو، اور اگر اس کے بعد ہم کسی کو دیکھیں گے تو ہم اسے قتل کر ڈالیں گے. یہ آواز کا سننا تھا، یہ آواز تھی یا بجلی تھی یا بجلی کا کڑکا تھا. وہاں رہنے والے جانور، شیر اور بھیڑیے اور سانپ اور دوسرے حشرات، اتنی تیزی سے وہاں سے نکلے ہیں جیسے کوئی بہت بڑی فوج ان کو وہاں سے نکال رہی ہو اور ہانک رہی ہو. اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان یہاں سے وہاں تک خالی ہو گیا، اور وہاں انہوں نے اسلامی چھاؤنی قائم کی. حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے کا واقعہ نقل کیا ہے کہ میں ایک بستی میں گیا ایک بزرگ سے ملاقات کرنے کے لیے. معلوم ہوا کہ وہ جنگل میں تشریف لے گئے ہیں. میں نے سوچا بستی سے باہر جا کر ان سے ملاقات کروں. دیکھا تو وہ ایک شیر کے اوپر سوار ہیں، اور لکڑی کا ایک گٹھڑ اس کے اوپر انہوں نے رکھ رکھا ہے اور سامنے سے آ رہے ہیں. جب میرے قریب آئے تو مجھے تو تعجب ہو ہی رہا تھا کہ ایک انسان اور شیر کے اوپر سوار ہے. انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں تعجب کر رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ سعدی تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچ ز حکم تو ہیچ. سعدی تو بھی اپنے خدا کے حکم سے گردن کو مت پھیرا، تاکہ پھر کوئی مخلوق تیری حکم سے اپنی گردن کو نہ پھیرائے. تم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ تو پھر مخلوق تمہاری مطیع فرما بردار بن جائے گی. جو بندے اپنے آپ کو ہر طرح اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور قرآن پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو طریقہ اختیار بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت بھی دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. یہ اکابر اہل اللہ، بزرگان دین، جو لوگ ان کی محبت کے اندر دیوانے ہو جاتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے؟ یہی قرآن پاک کی محبت اور عظمت ہوتی ہے، قرآن پاک کے مطابق عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کے اور لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. آج ہمیں شکایت ہوتی ہے ہماری بیوی بات نہیں مانتی، ہمیں شکایت ہوتی ہے ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے ساتھی ہماری بات نہیں مانتے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم بھی خدا کے مطیع فرما بردار ہیں کہ نہیں. جب ہم خدا کے مطیع فرما بردار نہیں، ہم کیسے یہ تمنا رکھیں اور توقع رکھیں کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت کرے اور فرما برداری کرے؟ خدا کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس نے زندگی دی، جوانی دی، لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہر وقت برستی ہیں، ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے تو مخلوق کے کیسے توقع رکھیں کہ وہ ہماری اطاعت کرے؟ غرض کے قرآن پاک کے ساتھ اللہ نے وابستہ کر دیا ہے ہر قسم کی ترقی اور کامیابی کو، اور قرآن پاک کا انکار کرنے کے ساتھ اور اس پر عمل نہ کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی اور پستی رکھ دی ہے، لیکن یہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ آپ کہنے لگے صاحب دوسروں کا حال کیوں نہیں؟ بھائی کافروں کے واسطے تو دنیا ہی ہے، ان کے لیے آخرت نہیں ہے، ان کے لیے یہ قانون نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے ہے جو قرآن پاک سے اعراض کرے گا۔ من آرغ عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر اور قرآن پاک سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ بنا دی جائے گی، یعنی زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی اس کی، اور جب قیامت میں اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا، وہ کہے گا پروردگار میں تو دنیا میں سما گا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میری آیتیں تیرے پاس آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا اور تو ان سے اندھا بن گیا، اس لیے آج تجھ کو یہاں اندھا اٹھایا جا رہا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سامنے تشریف لائیں گے اور دعویٰ دائر کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کی سفارش اور شفاعت پر ہم اپنی مغفرت کی امید رکھتے ہیں، جب ہمارے خلاف وہی دعویٰ دائر کریں تو پھر ہماری نجات کی کیا شکل ہوگی؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیں گے اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن پاک کو پسے پٹ ڈال دیا تھا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی کہ تلاوت کریں، پڑھیں، حفظ کریں، اپنی اولاد کو پڑھائیں، اس کے ترجمے کو سیکھیں، اس کے معنی کو سمجھیں، انہوں نے قرآن پاک کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ بتائیے اس وقت کیا حال ہوگا جب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف یہ دعویٰ دائر کر دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک سے ہم وابستہ ہوں، اسی میں مسلمانوں کی سربلندی، عزت اور سرخروئی اسی قرآن پاک سے وابستہ کر دی گئی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب آخرت میں قرآن پاک پڑھنے والے جائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک جس نے حفظ کیا ہے اس کا بھی اعزاز فرمائیں گے، اسے حکم فرمائیں گے کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور چڑھتا جا، وہ ایک آیت کو پڑھے گا اور اللہ تعالیٰ ایک درجہ عطا فرمائیں گے، دوسری آیت کو پڑھے گا تو دوسرا درجہ، اور تیسری آیت کو پڑھے گا تو تیسرا درجہ، اور ایک درجہ اتنا بڑا ہوگا جیسے زمین سے آسمان، اور وہ خالی تھوڑا ہی ہوگا، اس میں باغات ہوں گے، اس میں محلات ہوں گے، حوریں ہوں گی، غلمان ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، ایک ایک آیت پر ایک ایک اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر اس کو عطا فرمائیں۔ جتنی آیتیں قرآن پاک میں اتنے درجے جنت میں، اتنے درجے اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے بادشاہ، وزراء، ارب پتی، کھرب پتی، جنہوں نے دنیا میں بڑی دولتیں کمائیں، دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے، اور وہاں جب دیکھیں گے حافظ قرآن کا یہ اعزاز اور ایک ایک آیت پر یہ درجات مل رہے ہیں، وہاں وہ خون کے آنسو روئیں گے، کاش ہم بھی قرآن پاک کو حفظ کرتے تو آج ہم کو بھی یہ دولت ملتی، لیکن وہاں افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن کے والدین کو بھی بلایا جائے گا، ان کا بھی اعزاز کیا جائے گا، ان کے سر پر ایسا سنہری تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے۔ اگر یہ سورج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہو تو اس کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے، اور پھر یہ احساس ان کو دے کر تاج رکھ کر کبھی ان سے چھینا نہیں جائے گا، اس لیے کہ جنت میں جو نعمت ایک مرتبہ مل گئی وہ کبھی چھینی نہیں جاتی۔ وہ سروں پہ تاج رکھے ہوئے بادشاہوں کی طرح وہاں چلیں گے، پھریں گے اور رہیں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کسی حافظ کا باپ ہے، یہ حافظ کا باپ ہے جس کے سر کے اوپر ایسا تاج رکھا ہوا ہے۔ یہ عزت ہوگی جو ہمیشہ کی عزت ہوگی، دنیا کی عزت ہے اور بادشاہت اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ وہاں حافظ کے خاندان والوں کو بھی نوازا جائے گا، کہا جائے گا حافظ سے تیرے خاندان کے 10 آدمی جو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے تو سفارش کر، وہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ان 10 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہوگا، تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور مسلمانوں کا تمام پریشانیوں کا علاج بس قرآن پاک سے وابستہ ہو جانا ہے۔ مسلمان کبھی قرآن پاک سے وابستہ تھے، ہر وقت تلاوت میں مشغول ہوتے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تلاوت کرتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے معمولات اٹھا کر دیکھو کس طرح وہ قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تلاوت کا ان کا معمول تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گشت فرما رہے ہیں، صبح کو آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میں تمہارے پاس کو رات کو گزرا تھا، میں نے دیکھا تم قرآن شریف نماز میں پڑھ رہے ہو اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، کہ جی جس کی سے مناجات کر رہا تھا میں اسے سنا رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو، وہ آہستہ کو بھی سنتا ہے اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا۔ فرمایا ذرا آواز تھوڑی بلند کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں رات تمہارے پاس سے بھی گزرا تھا اور تم قرآن پاک بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے نماز میں، عرض کیا کہ حضرت شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتے ہوئے کو میں جگا رہا تھا، اس لیے زور زور سے پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ ہاں ذرا آواز کو تھوڑا پست کر دو۔ تو صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا، راتوں کو قرآن پاک کی ان کی تلاوت ہوتی تھی اور ان کی آوازیں دوسروں کو بھی آتی تھی۔ ایک قافلہ آ کر ٹھہرا مسجد نبوی کے قریب، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حاضر ہوئے دن میں تو فرمایا کہ میں تم میں ہر ایک کی منزل کو پہچانتا ہوں کہ تم کس کس جگہ رہتے ہو، حالانکہ میں نے تمہاری خیموں کو دیکھا نہیں، لیکن میں تم کو پہچانتا ہوں کہ تم کہاں رہتے ہو، یعنی یہاں مدینے میں آ کر تم کس کس جگہ رہتے ہو۔ کہ حضرت کس طرح پہچانتے ہیں؟ کہ رات کو جو تمہاری آوازیں قرآن پاک کے پڑھنے کی آتی ہیں، تمہاری ان آوازوں سے میں پہچانتا ہوں۔ ادھر سے فلاں کی آواز آتی ہے، معلوم ہوا کہ یہ ادھر رہتے ہیں، ادھر سے فلاں کی آواز آتی ہے، معلوم ہوا کہ وہ ادھر رہتے ہیں، ادھر سے فلاں کی آواز آتی ہے، معلوم ہوا کہ وہ ادھر رہتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا کبھی یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ راتوں کو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، یہ ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ ایک سفر کے موقع پر، جہاد کے موقع پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو متعین کیا پہرا دینے کے لیے، وہ دونوں طے ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں طے کیا بھائی آدھی رات ایک پہرا دے، آدھی رات ایک پہرا دے۔ ایک شروع حصے میں جو ایک کو سلا دیا اور ایک بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے والے نے سوچا کہ میں اس طرح کیا رہوں، قرآن پاک پڑھوں اور نفل کی نیت باندھ لوں، پہرے کا پہرا ہو جائے گا، نماز کی نماز ہوگی اور تلاوت کی تلاوت ہوگی۔ تلاوت کرنا شروع کر دی نماز میں، دشمن نے دیکھا کہ کوئی یہ ہے مسلمان، اس نے وہیں سے تیر مارا، لیکن نماز انہوں نے جاری رکھی، دوسرا تیر مارا، تیسرا مارا، پھر انہوں نے نماز کو پوری کی تو نم خون بھی ان سے نکل رہا تھا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خون کے نکلنے کا کیا حکم ہے، وہاں تو ان کے ذوق اور شوق کو بتانا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر اپنے ساتھی کو بیدار کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خون نکل رہا ہے، ان سے کہا کہ تم نے پہلا جب تیر لگا تبھی مجھے کیوں بیدار نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے ایسی صورت شروع کر رکھی تھی کہ ختم کیے بغیر نماز توڑنے کو اور نماز رکو کا سجدہ کرنے کو جی نہیں چاہا، کہ میں سلام پھیر دوں، جی نہیں چاہا صورت ختم کیے بغیر۔ بھائی کون سی صورت شروع کر رکھی تھی تم نے، کہ سورہ کہف شروع کر رکھی تھی؟ کبھی ان حضرات کے قرآن پاک کے ساتھ تلاوت کے ذوق شوق کا یہ عالم تھا۔ دنوں میں اور راتوں میں مرد بھی اور عورتیں بھی قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتی تھیں، لیکن اب تو دنیا ہی بدل گئی۔ گھروں میں دیکھو گانے کی آوازیں، گھروں میں دیکھو وی سی آر اور معلوم نہیں ٹیلی ویژن کیا کیا، ان کی آوازیں۔ صبح اٹھیں گے تو وہ آوازیں گانوں کی کانوں میں آئیں گی، رات کو سوئیں گے تو وہ آوازوں کو سنتے ہوئے سوئیں گے، دن بھر دکانوں میں کارخانوں میں رہیں گے تو وہی گندی آوازیں کانوں میں پڑتی رہیں گی۔ 24 گھنٹے میں ہمیں ایسا وقت نہیں ملے گا کہ چند منٹ بھی نکال کر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور پھر کہتے ہیں صاحب برکتیں کیوں نہیں، پھر کہتے ہیں کہ پریشانیاں دور کیوں نہیں ہوتی، پھر کہتے کہ یہ ہیں کہ صاحب چاروں طرف سے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں۔ بھئی قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود، ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا؟ اس لیے بھئی قرآن پاک کے ساتھ ہماری محبت ہونی چاہیے۔ قرآن پاک سیکھنا سکھانا بھی ہو، پڑھنا پڑھانا بھی ہو، تلاوت بھی ہو، مستقل قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہو مردوں کا، عورتوں کا، اور اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنی رحمتیں وابستہ کر دی ہیں۔ دن کے شروع حصے میں کوئی یاسین شریف کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دن کے تمام کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی شام کے وقت سورہ واقعہ کو پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی سونے سے پہلے سورہ ملک الف لام میم تنزیل کو پڑھتا ہے، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ اور رات کو انتقال ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں سوتے تھے جب تک ان سورتوں کو نہیں پڑھ لیتے تھے. سورہ ملک اور الف لام میم تنزیل. جمعے کے دن کوئی آدمی سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے, یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا نور عطا فرمائیں گے جیسے یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک بیت اللہ تک اتنا بڑا نور اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اسے عطا فرمائیں گے قیامت کے دن, جو سورہ کہف کا معمول بنائے گا. قل ھو اللہ احد کو ایک مرتبہ پڑھے تو ایک تہائی قرآن پاک کا ثواب, اور اگر دس مرتبہ پڑھے تو جنت کے اندر سونے کا ایک محل اس کے لیے تیار کر دیا جاتا ہے. بیس مرتبہ پڑھے تو دو محل, اور تیس مرتبہ پڑھے تو تین محل. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین نے عرض کیا کہ حضرت پھر تو ہم بہت محل تیار کر لیں گے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں تو خدانے بہت لبریز ہیں, اس کے یہاں تو کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. کوئی سونے کے وقت میں اگر سو مرتبہ قل ھو اللہ احد شریف کو پڑھے, حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرما دیں گے میرے بندے دائیں طرف سے جنت میں چلا جا. اتنی بڑی دولت آج ہمارے گھر میں موجود ہے, لیکن وہی مثال ہو رہی ہے کوئی آدمی کسی جگہ گیا, دیکھا کہ ایک آدمی تیل بیچ رہا ہے برتن میں لے کر, اور اس کے سامنے پارس کی پتھری پڑی ہوئی ہے. پارس کی پتھری کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اسے لوہے پر لگا دیں تو لوہا سونا بن جائے. اتنا قیمتی خزانہ سامنے پڑا ہے اور وہ اس کو اس کے ہوتے ہوئے اور تیل بیچ رہا ہے چونکہ اس سے واقف نہیں, اس لیے اس نے اس کی زبان سے نکلا یہ دیکھو قدرت کے کھیل, اور پڑی پارسی اور بیچے تیل. پارسی پارس کی پتڑی پڑی ہوئی ہے اور یہ تیل بیچ رہا ہے, یہ دیکھو اللہ کی قدرت کے کھیل. ہمارا حال بھی یہی ہے, قرآن پاک جیسا خزانہ ہمارے سامنے موجود اور پھر ہم دنیا کی خرافات میں مشغول, اللہ کا کلام ہوتے ہوئے اور پھر ہم دنیا کی خرافات میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک عورت آئی اور آ کے اس نے مسئلہ پوچھا, حضرت جی ایک مسئلہ بتاؤ, میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, جائز ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا بھائی دوسری شادی کرنے کی تو اجازت ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, مرد چار شادی بھی کر سکتا ہے. یہ سننے کے بعد اس نے ٹھنڈی سانس لی اور ٹھنڈی سانس لے کر اس نے کہا کہ حضرت جی اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی کہ جس شخص کے نکاح میں مجھ جیسی حسین اور جمیل عورت ہو, حسن و جمال والی عورت ہو, کیا اس کو بھی دوسری شادی کی اجازت ہے؟ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب اٹھا کے آپ کو دکھاتی. حضرت جواب تو دینے سے نہیں دیا بلکہ اور حضرت کے اوپر حال تاری ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. دیر کے بعد ہوش آیا, لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جی یہ کیا ہوا آپ کو؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب اس نے یہ کہا کہ اگر شریعت اجازت دیتی تو میں اپنا نقاب اٹھا کر دکھاتی کہ جس کے نکاح میں ایسی عورت ہو, کیا وہ بھی دوسری شادی کر سکتا ہے؟ میرا ذہن اس طرف گیا کہ اگر قیامت میں کل کو خدا نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے پاک جس کے پاس مجھ جیسا خدا ہو اور مجھ جیسے کا کلام جس کے پاس ہو اور اس کے ہوتے ہوئے وہ دوسری طرف متوجہ ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ ذہن میرا اس طرف چلا گیا, اس لیے میری یہ کیفیت ہو گئی. تو بھئی اللہ کا کلام ہمارے درمیان میں موجود ہو اور ہم پھر لغویات میں لگے ہوئے ہوں, اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن پاک کا ذوق شوق اور محبت عطا فرمائے اور اپنی اولاد کو پڑھانے کی توفیق دے اور قرآن پاک کا مستقل ہمیں معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين
اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم انا نسالك ما سالك به نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب اوليائك وحب اعمال يبلغنا على حبك اللهم احينا على حبك وامتنا على حبك وحشرنا على حبك لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطائیں لغزشیں معاف فرما ہماری حاضری قبول فرما جو قرآن پاک ختم ہوا اس کو قبول فرما یا اللہ اس کو قرآن پاک پڑھنے اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس بچے کو بہترین حافظ اور بہترین عالم بنا نیک اور صالح بنا دین کا داعی اور مبلغ بنا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ اس کے پڑھانے والے استاد کو بھی قبول فرما جس مدرسے میں پڑھا ہے اس مدرسے کو بھی قبول فرما یا اللہ اس کے والدین کے حق میں بھی بہتر قبول فرما عزیز اور اقارب رشتہ داروں کے لیے بھی یا اللہ اس کو بہتری اس کے حق میں قبول فرما ہم سب کے حق میں یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے اپنے اس کلام پاک کی برکت سے ختم کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما ہم سب کو یا اللہ اپنی پکی سچی محبت نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما ہم کو ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو قرض سے سبکدوشی نصیب فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما جن کی اولاد نا فرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بغیر رشتے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پریشان حال ہیں یا اللہ ان کو بہترین رشتے نصیب فرما بہترین جوڑ نصیب فرما خوشگوار زندگیاں نصیب فرما جو کاروباری الجھنوں میں مبتلا ہیں ان کی کاروباری الجھنیں دور فرما جو گھریلو الجھنوں میں مبتلا ہیں ان کی گھریلو الجھنیں دور فرما یا ارحم الراحمین ہمارے اس ملک میں اور دنیا میں امن و امان قائم فرما ہمارے کاروبار اور تجارت اور جان مال اور عزت آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین جہاں مظالم ہو رہے ہیں مظالم کو ختم فرما اپنے مظلوم بندوں پر رحم فرما یا اللہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد اور نصرت فرما ظالموں کو ہدایت فرما اور جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان کے ظلم سے ہم سب کو پوری دنیا کو نجات عطا فرما یا اللہ ان کی قوت کو توڑ دے ان کے غرور کو نکال دے ان کی جمعیت کو منتشر فرما ان کی قوت کو پارا پارا فرما ان کے برے ارادے برے منصوبے انہی پر ڈال دے یا ارحم الراحمین عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سرخروئی سربلندی کا فیصلہ فرما یا اللہ عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سرخروئی سربلندی کا فیصلہ فرما یا اللہ عالمی طور پر اسلام اور مسلمانوں کی سرخروئی سربلندی کا فیصلہ فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اسی پر قائم فرما اسی پر یا اللہ موت نصیب فرما اسی پر ہمارا حشر فرما موت اور موت کے بعد کی سب منزلیں آسان فرما یا اللہ وہاں کی سب منزلیں آسان فرما وہاں کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما عذاب قبر عذاب حشر سے حفاظت فرما پل صراط پر حفاظت فرما حوض کوثر پر حفاظت فرما اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما یا اللہ اپنے نیک بندوں میں ہم سب کا حشر فرما بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس قرآن پاک کے ختم کی برکت سے ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.